أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من الأولين والآخرين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب مبين، بسم الله الرحمن الرحيم: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. صلوات على محمد وعلى آله. حضرت محترم، گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی امامیہ آرگنائزیشن کے زیر اہتمام کی مجلس سے ادا برپا کی جا رہی ہیں، جن کی ابتدائی 5 مجالس سے مجھے آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات پیش کرنے کا انشاءاللہ موقع ملے گا. اور اس کے لیے جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ نسبتاً سنجیدہ ہے، اور کوشش یہ ہوگی کہ اس حوالے سے ہم کچھ ایسی باتیں کریں کہ جس کا تعلق ہمارے معاشرے سے اور ہمارے معاشرے کے مسائل سے ہے. موضوع ہے اسلام میں جوانی، جوان اور جوانی کے تقاضے، کیونکہ جوانوں کی بہت اہمیت ہے. قرآن کریم میں، پیغمبر اکرم کی نگاہ میں، مولا کائنات کی نگاہ میں، ائمہ اہل بیت کی شان کی نگاہ میں، تو اس جوانی سے جس طرح معاشرے کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، دین کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، اس کو زیر بحث لانا چاہیے. جس آئے واقعی رایہ کو میں نے سرنامہ کلام میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، یہ سورہ روم کی آیت ہے، آیت نمبر 54، آیت نمبر 54. خداوند عالم کا ارشاد ہے کہ اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں خلق کیا کمزوری سے. انسان پہلے کمزور تھا، اس دنیا میں آنے سے پہلے اس کی کیا حیثیت تھی، یعنی اس کی ماں کو کہا جاتا ہے کہ وہ زیادہ بھاری بھرکم کام نہ کرے، ایسا نہ ہو بچے کو کوئی نقصان پہنچ جائے، کیونکہ بچہ بہت کمزور ہے اس وقت. اس کے اس مرحلے پر بھی کچھ اشارے قرآن کریم کے اندر ہیں، موقع ملا تو اس کی طرف بعد میں اشارہ کروں. ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر جب انسان دنیا میں آتا ہے تو بھی کمزور آتا ہے. خدا مد عالم نے کہا اس کے بعد ہم نے اس کو قوت دے دی، طاقتور بنا دیا. یہ قوت اور طاقت جو ہے یہ دراصل جوانی کی طاقت ہے. پہلے بچپنا ہے جس میں کمزوری ہے، اور پھر جوانی آئی جس میں طاقت اور قوت آئی. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، اور پھر اس قوت اور طاقت کے زمانے کے بعد دوبارہ کمزوری کا زمانہ آ گیا، پھر ہم نے اس کو کمزور بنا دیا اور اس کو بوڑھا کر دیا. یخلق ما یشاء، وہ جس طرح چاہتا ہے تخلیق کرتا ہے. وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ، وہی علم رکھتا ہے اور وہی قدرت رکھتا ہے. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. تو یہ دیکھیے انسان کی زندگی کے مختلف فیزز کو بیان کیا گیا ہے کہ انسان جو اس دنیا میں آتا ہے وہ کتنا کمزور ہوتا ہے، اس قدر کمزور ہوتا ہے کہ والدین کو اس کا گلا گھونٹنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دے تو مر جائے، نہ وہ کھا سکتا ہے، نہ وہ پی سکتا ہے، نہ وہ چل سکتا ہے، نہ وہ بول سکتا ہے، تو اس قدر کمزور. لیکن خدا من عالم نے اس کے لیے اس کمزوری کے زمانے کی جو بنیادی ضروریات ہیں ان سب کا اہتمام کر دیا. جس غذا کی اس کو ضرورت تھی، جس غذا کی اس کو ضرورت تھی، اس غذا کا اہتمام خدا نے اس کے اس دنیا میں آنے سے پہلے کر دیا، اور جس محبت اور توجہ کی ضرورت تھی وہ محبت اور توجہ خدا بند عالم نے اس کے ماں باپ کے دل میں، خاص طور پر ماں کے دل میں ڈال دی، جس کی وجہ سے وہ ماں اس کی خدمت کرتی ہے، وہ باپ اس کی خدمت کرتا ہے، اور پھر دیکھتے دیکھتے بچپنے کے حدود سے گزر کے جوانی کے حدود پہ قدم رکھتے. جوانی تمام تر توانائیوں کا مجموعہ ہے جس میں کہ انسان کے اندر ہر طرح کی توانائی، بھرپور توانائی عروج کے اوپر ہوتی ہے. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان کی اس توانائی کو، جوانوں کی اس توانائی کو آپ ایک تعمیری سمت دے دیں، ایک کنسٹرکٹیو ڈائریکشن میں اگر آپ نے صحیح وقت میں ڈال دیا تو یہی بچہ اور یہی جوان پورے معاشرے کے لیے، پورے ملت کے لیے ایک سرمایہ بنے گا، اور اگر خدا نخواستہ وہاں کوتاہی ہو گئی تو پھر اتنا بڑا نقصان ہوگا کہ جس کا نقصان فقط اس جوان کو نہیں ہوگا، اس کے گھر والوں کو بھی ہوگا اور پورے معاشرے کو ہوگا. یہ وجہ ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام جب جنگ صفین سے واپس آ رہے تھے تو آپ نے ایک وصیت نامہ لکھا اپنی اولاد کے لیے. نہج البلاغہ میں مولا علی کے دو وصیت ہیں، وہ دو وصیت نامے ہیں، ایک تو زیادہ مشہور ہے جو بہت مختصر ہے، اور یہ وصیت وہ ہے جو آپ نے اس وقت کی جب آپ کو ضربت لگ چکی، یہ زیادہ مشہور ہے اور مختصر بھی ہے ذرا. ایک طویل وصیت، وہ وصیت جو آپ نے لکھ کر محفوظ کر دی، اور وہ نہج البلاغہ میں مکتوب نمبر 31 ہے. مکتوب نمبر، مولا کے جو خطوط ہیں، پتہ ہوگا بچوں کو بھی ہمارے، کہ نہج البلاغہ کے تین حصے ہیں، خطبات، مکتوبات اور کلمات قصار. تو مکتوبات جو ہیں، جو مولا کے خطوط ہیں، ان میں سے خط نمبر 31، کبھی آرام سے گھر میں سکون سے بیٹھ کے پڑھیں ہمارے جوان بچے خاص طور پر، اور دیکھیں گے مولا علی کیا وصیت کر رہے ہیں. وہ کہ وصیت بظاہر اپنی اولاد کو کر رہے ہیں، لیکن ان کی وصیتیں قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ہوتی ہیں. یہ وصیت حسن و حسین کو کسی نصیحت کی ضرورت نہیں ہے. اور اس وصیت نامے کی خاص بات یہ ہے، دیکھیں ہمارے یہاں جیسے لفظ وصیت کہتے ہیں نا، ہم اگر ہم کسی کو کہہ رہے وصیت کر دیجئے تو دو باتیں فوراً دماغ میں آتی ہیں، ایک تو یہ کہ مرنے والے ہیں، آپ کسی کو کہہ نہیں سکتے کہ وصیت کر دیں، ایک تو فوراً ذہن میں کیا جائے گا، اچھا میرے مرنے کا انتظار کر رہا ہے یا میرے مرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، تو ایک تو لفظ وصیت سے فوراً موت ذہن میں آ جاتی ہے، حالانکہ کوئی حرج نہیں ہے اس میں، مرنا ہر ایک کو ہے، ایسا تو کوئی نہیں جس کو ہمیشہ رہنا ہے. تو لفظ وصیت عربی میں نصیحت کے معنی میں آتا ہے، لفظ وصیت نصیحت کے معنی میں آتا ہے، اسی لیے ہر خطبے کا آغاز اس طرح ہوتا ہے جمعہ کے خطبہ عیدین کے خطبہ آپ دیکھیں گے, اسی کما بتقو اللہ, یہ خود مولا علی کا جملہ ہے, اسی کما بتقو اللہ. میں تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں, یا کبھی جمع کا صیغہ استعمال کرتے, اسی کم بتقو اللہ, کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں تقوی الہی کی. اب یہاں وصیت کا مطلب یہ نہیں کہ مر رہے ہیں, وصیت کا مطلب نصیحت, کہ میں نصیحت کر رہا ہوں. تو جب وصیت کی بات کی جاتی ہے فوراً ذہن میں مرنے کا خیال آتا ہے. مرنے کو بھی یاد رکھنا چاہیے, موت کو بھی یاد رکھنا چاہیے انسان کو. دوسری بات جو فوراً دماغ میں آتی ہے وصیت کا لفظ کہتے ہی, وہ یہ کہ مال کی وصیت کرنی, کہ کس کو کتنا مال دینا ہے, یا بلڈنگ کس کے پاس جائے گی, فلاں پلاٹ کس کے پاس جائے گا, فلاں فلیٹ کس کے پاس جائے گا, بینک بیلنس کو کس طرح تقسیم کرنا ہے. تو میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ یہ جو مال ہے اس کی تقسیم کا فارمولا اللہ کی طرف سے پہلے ہی موجود ہے, اور قرآن کریم کی واضح آیت ہے. یعنی قرآن کریم میں عام طور پر احکام کی تفصیلات نہیں آتی ہیں, تفصیلات احادیث کے اندر ہوتی ہیں. وصیت کی آیت وہ ہے جو قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے, اور وصیت کی کافی تفصیلات خود قرآن کریم کے اندر موجود ہیں. تو اگر کوئی انسان مال کی وصیت کے بغیر مر جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اس کا مال قانون وراثت کے مطابق تقسیم ہو جائے گا. اگر کوئی مال کی وصیت نہ کرے اور مر جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اس کا مال جو قانون وراثت ہے اسلام میں پہلے سے موجود ہے, اس کو کتنا حصہ ملنا ہے اس کے مطابق تقسیم ہو جائے. لیکن وہ وصیت جو مولا علی کر رہے ہیں, وہ وصیت جو قرآن کریم میں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو سامنے بٹھا کر کی, وہ وصیت مال کی وصیت نہیں ہے, وہ وصیت اخلاقی نصیحتیں ہیں. وہ جو وصیت ہے وہ اخلاقی نصیحتوں پر مشتمل وصیت, کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو کچھ اخلاقی نصیحت کر کے جائے. سبحان اللہ, بعض اوقات زندگی میں ہم والدین کو اتنی اہمیت نہیں دیتے, ان کی باتوں کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے, غور سے نہیں سنتے, توجہ نہیں دیتے اس کے اوپر. لیکن جب ماں باپ ہم سے رخصت ہو جاتے ہیں پھر ان کی یاد بہت آتی ہے, پھر ایک دم محبت بڑھ جاتی ہے. تو وہ بات ممکن ہے کہ اس وقت وہ بچہ اس کو اہمیت نہ دے رہا ہو, بعد میں اس کو اہمیت دے. تو اچھی باتوں کی نصیحت کرنا اس میں شامل ہے. اب دیکھیں خود مولا کائنات نصیحت کر رہے ہیں, اور میں نے عرض کیا طویل وصیت ہے, میں طویل تو نہیں پڑھوں گا, آپ ایک ہی جملہ بیان کروں گا صرف, لیکن طویل وصیت آپ نے کی. دوسری والی وصیت مختصر ہے کیونکہ ضرورت لگنے کے بعد آپ نے مختصر والی وصیت کی, اس کے اندر بھی پوری زندگی کا خلاصہ موجود ہے دوسری وصیت میں. تو پہلی وصیت میں فرماتے ہیں کہ انما قلب الحدث کالارض الخالیہ. مولا علی فرماتے ہیں کہ ایک جوان کا جو دل ہوتا ہے وہ ایک خالی زمین کی طرح ہوتا ہے. ما القیا فیہا من شیئن قبلتہ, جو کچھ اس خالی زمین میں ڈال دیا جائے گا وہ زمین قبول کر لے گی. ایک جوان کا دل, یہ حدث کا مطلب ہماری زبان میں نوجوان ہے, کہ نوجوان کا دل ایک خالی زمین کی طرح ہے, جو کچھ اس میں ڈال دیا جائے گا وہ زمین اس کو قبول کر لے گی. اتنی فرٹائل ہے, اتنی ایکسیپٹنس ہے اس کے اندر, اس دل کے اندر, کہ جو کچھ آپ کو سکھا دیں گے اس کو, جو آپ پڑھا دیں گے اس وقت اس کے دل میں نقش ہو جائے گا. بعض روایتوں کے اندر یہ محاورہ ہے کل نقش فی الحجر, ایسے جیسے پتھر پہ لکیر, اس طرح نقش ہو جائے گا جیسے پتھر پہ لکیر. اس کے بعد مولا فرماتے فبادرتک بالادب, بس میں نے تمہیں ادب سکھانے میں جلدی دکھائی, جلدی کی, تیزی دکھائی. قبل ان یقسو قلب, قبل اس کے تمہارا دل سخت ہو جائے. میں نے تیزی اس لیے دکھائی تاکہ تمہارا دل سخت نہ ہو جائے. کیونکہ دل جب سخت ہو جائے گا, جب یہ بچہ, جب یہ جوان دنیا کی مشغولیات میں پڑ جائے گا, تب یہ گھر سے باہر جائے گا, جب یہ بہت سے لوگوں سے انٹریکشن کرے گا, تو اس کا دل ممکن ہے سخت ہو جائے اس کا. اور جب دل سخت ہو جائے گا تو اس وقت ادب سکھانا مشکل ہے. تو فرمایا میں نے جلدی دکھائی, تیزی کی, کہ تمہارا دل سخت نہ ہو جائے. قبل ان یخسو قلبک و یشتغل لبک, اور تمہارا ذہن مشغول ہو جائے. قبل اس کے کہ تمہارا دل سخت ہو جائے اور تمہارا ذہن مشغول ہو جائے. ذہن مشغول ہو جاتا ہے. آج کل کے زمانے میں ہم یہ باتیں آج 21ویں صدی میں کر رہے ہیں. آج کل کے زمانے میں بچوں کا ذہن بہت بزی ہے. آپ ایک اسکول کے بچے کو دیکھیں, آپ بڑے عمر کو چھوڑ دیں, ایک اسکول کا بچہ جو ہے وہ اتنا بزی ہے. ایک تو اس کی پڑھائی اتنی ہے, ہمارے یہاں بچوں کی اتنی زیادہ پڑھائی ہے اتنی امریکہ یورپ میں بھی نہیں. جتنی کتابیں ہمارے بچے اٹھاتے ہیں اس سے ان کے ریڑھ کی ہڈی ٹیڑھی ہو جاتی. ایک ریسرچ ہے, یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارے بچے جو کتابیں بیگ اٹھاتے ہیں اس سے ان کی ریڑھ کی ہڈی ٹیڑھی ہو جاتی. تو ایک تو پڑھائی ان کی بہت ٹف ہے, پھر اسکول سے آئے گا تو پھر ٹیوشن جائے گا, تو پھر اپنا جگہ جائے گا, پھر گھر آئے گا, پھر ٹی وی بھی دیکھے گا, پھر انٹرنیٹ پہ بھی تھوڑی دیر بیٹھے گا, پھر کچھ گیم بھی کھیلے گا, پھر کرتے کرتے آپ دیکھیں گے کہ وہ اتنا بزی ہے کہ اس کو آپ کو اچھی بات بتانا چاہیں گے اس کے پاس ٹائم ہی نہیں. اصل میں تو یہ پہلے بتانا تھا. دیکھیں ہم وہ لوگ ہیں کہ جب آگ لگ جاتی ہے تو پھر سوچتے ہیں کہ یار فائر بریگیڈ کا انتظام ہونا چاہیے. جب آگ لگ جاتی ہے پھر ہم سوچتے ہیں کہ فائر ٹینڈر کا اہتمام ہونا چاہیے یہاں پر کہیں. تو اس طرح سوچتے ہیں بچوں کی تربیت کا. اس وقت سوچتے ہیں جب بچہ ہاتھ سے نکلنے لگتا ہے, پھر آ کے پوچھتے ہیں کہ کیا کریں اب اس کا, اب تو یہ ہاتھ سے نکل رہا ہے. آپ دیکھیں مولانی فرماتے ہیں کہ اس کو تو اس وقت اصل میں ٹیکل کرنا تھا کہ جب اس کا ذہن خالی تھا اور جب اس کا ذہن بزی نہیں ہوا تھا دیگر چیزوں کے اندر, اس وقت جو کچھ اس کے دل میں ڈال دیا جاتا وہ قبول کر لیتا. اب آپ بہت لیٹ ہو گئے. البتہ تربیت کے حوالے سے ایک اوور آل ایک بات میں عرض کروں کہ انسان اپنی عمر کے کسی بھی حصے میں سدھر سکتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے لیے دروازے بند ہو گئے, دروازے بند نہیں ہوئے, لیکن پھر امکان کم سے کم ہونے لگتا ہے, چانس کم ہو جاتا. تو فرمایا کہ میں نے تیزی دکھائی تاکہ تمہارا ذہن ادھر ادھر نہ لگے. اور یہی پالیسی پیغمبر اکرم کی تھی کہ وہ جوانوں پہ کام کرتے تھے, جوانوں کو تلاش کرتے تھے. اور ایک جگہ آپ نے ارشاد فرمایا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اسی قوم بشبان خیرا, میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ جوانوں کے ساتھ اچھی طرح برتاؤ کرو, جوانوں کے ساتھ اچھا بیہیو کرو. فَإِنَّهُمْ أَرَقٌ أَفْئِدَةً, کیونکہ ان کے دل بہت نرم ہیں, جوانوں کے دل نرم ہیں. اِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِي بَشِيرًا وَنَذِيرًا, پیغمبر فرماتے ہیں کہ خدا نے مجھے بشیر اور نذیر بنا کر مبعوث کیا. فَخَالَفْنِي الشُّبَّان, جوانوں نے میری حمایت کی. وخالفنی الشیوخ, بوڑھوں نے مخالفت کی. جوانوں نے حمایت کی اور بوڑھوں نے مخالفت کی. اگر آپ پیغمبر کی سیرت میں دیکھیں تو جوانوں نے کس طرح حمایت کیا. ایک واقعہ تو آپ سب کا سنا سنایا ہے, اکثر مجلسوں میں بیان ہوتا ہے, اس لیے میں تفصیل بھی بغیر بیان کیے ہوئے صرف حوالہ دے رہا ہوں. اور وہ ہے اسلام کی پہلی دعوت, دعوت ذو العشیرہ. دعوت ذو العشیرہ کہ جب قرآن کریم کی آیت آئی وہ انذر عشیرتک الاقربین, کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو خدا کا خوف دلائیے. تو آپ نے جمع کیا اپنے رشتہ داروں کو, پھر ان کے لیے ایک دعوت کی, 40 افراد کی دعوت. اسی لیے ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ ہر چیز میں دعوت کرو, ذرا کھلا پلا کے لوگوں کو دعوت دو. بھائی محاورہ بھی بن گیا کہ بھائی کوئی دعوت ذوالعشیرہ بھی آپ نے کوئی رکھا ہے یا نہیں رکھا. تو جو لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف کھلا پلا کر ہی کے لوگوں کو آپ قریب کر سکتے ہیں, ان کے لیے عرض کروں کہ دعوت ذوالعشیرہ میں ایمان کون لایا, ذرا یہ بتائیے. دعوت ذوالعشیرہ میں ایمان لایا کوئی؟ ایمان تو کوئی نہیں لایا. تو دعوت کا اہتمام ہوا. پہلے دن تو کچھ سنے بغیر ہی وہ چلے گئے. دوسرے دن آپ نے ان کو بٹھایا اور ان کو بتایا کہ میں تمہارے لیے وہ چیز لے کر آیا ہوں کہ جو آج تک کوئی شخص اپنی قوم کے لیے لے کر آیا اس سے بہتر ہے, اور وہ یہ کہ ایک اللہ کی عبادت کرو. اب لوگوں نے پھر وہی قبول تو کرنا نہیں تھا انہیں. تو اگر کسی نے پیغمبر کی دعوت پر اعلان کیا تو وہ علی علیہ السلام. اور اس وقت ان کی عمر مبارک فقط 13 یا 14 سال ہے. اچھا وہ ایمان نہیں لائے, یہ کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے کلمہ پڑھا. آپ نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کا ساتھ دوں گا, یہ تو نہیں لکھا ہوا ہے کلمہ پڑھا, کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا. اگر ایمان ہی کی بات ہے تو ایمان کا کھلے عام اظہار کیا, یوں کہہ لیں. اور پیغمبر نے فرمایا کہ آج جو میرا ساتھ دے گا وہ میرا وصی اور میرا وزیر اور میرا جانشین ہوگا. سبحان اللہ. اور جب علی علیہ السلام نے آپ کے ساتھ دینے کا اعلان کیا, آپ نے کہا کہ دیکھو یہ میرا وصی اور میرا وزیر اور میرا جانشین ہے, اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو. فاسمعوا واطیعوا, اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو. اس پہ لوگوں نے اور مذاق اڑایا, یہاں تک کہ کسی نے جناب ابو طالب سے کہا مذاق کرتے ہوئے کہ لو اب اپنے بیٹے کی اطاعت کرو. جناب ابو طالب سے کہا کہ لو اب اپنے بیٹے کی اطاعت کرو. اچھا ابو طالب سے کیوں کہا؟ آپ کہیں گے ان کے بیٹے تھے. اگر کہا بھی تو جناب ابو طالب کہتے میں کیوں اطاعت کروں, میں کون سا اس دین پر ہوں. ان کو کہنا چاہیے تھا کہ میں کیوں اطاعت کروں بھائی, میں کون سے اس دین پر ہوں جس کی یہ دعوت دے رہے ہیں. لیکن نہ ابو طالب نے یہ بات کی, نہ کہنے والوں میں سے کسی نے یہ بات کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جانتے تھے کہ جس دین کا اعلان ہو رہا ہے, جس دین کا اقرار علی علیہ السلام کر رہے ہیں, ابو طالب اسی دین پر ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو اسی وقت آپ نے اعلان کیا اور اس کے وقت آپ کے ساتھ ساتھ رہے, ہر جگہ آپ کی نصرت کی. اور بھی کچھ نوجوان ہیں جن کا تذکرہ آج میں نہیں کرتا, کل انشاءاللہ کروں. کچھ اور نوجوان جن کا تعلق خانوادہ اہل بیت سے نہیں ہے لیکن وہ اتنے مخلص تھے, اور ان کے کیا کارنامے ہیں. ایک جوان کتنا کام کر سکتا ہے معاشرے کے اندر, تو اس جوان کے اوپر محنت کرنے کی ضرورت. اور جس طرح ہم سمجھتے ہیں, جس طرح دین اسلام بھی سمجھتا ہے کہ یہ جوان اہم ہے, اسی طرح اسلام دشمن قوتیں بھی سمجھتی ہیں جوان اہم ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ بھی جوانوں پہ کام کرتے ہیں. اور جس طرح علی علیہ السلام نے کہا نا کہ میں نے جلدی کی تمہاری تربیت کے لیے, تو وہ جو جوانوں کو بگاڑنے والے لوگ ہیں وہ بھی جلدی کر رہے ہیں, وہ بھی اسی عمر میں جا کے ہمارے بچوں کو ایڈریس کرتے ہیں تاکہ ہمارے بچے ان کے ہاتھ میں چلے جائیں. تو ہمیں ان کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ قبل اس کے کہ ان کے فاسد نظریات ان کے اوپر حاوی ہو جائیں, ہم اپنے صحیح افکار و خیالات ان کے ذہنوں میں پختہ کر دیں تاکہ وہ ادھر ادھر نہ ہو سکے. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے, لیکن یہ ذمہ داری ہے بحثیت والدین کے. صلوات پڑھے ایک محمد والے محمد, کیونکہ جوانوں پہ نظر ہوتی ہے دشمن کی بھی, کیونکہ جوان کسی قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں, توانائی ہوتے ہیں. بزرگوں کی اپنی اہمیت ہے, بزرگوں کے علم کی اہمیت ہے, بزرگوں کے تجربے کی اہمیت ہے, لیکن بزرگوں کے تجربے پر بھی جو گراؤنڈ پر کام کرنے والے ہیں, جو عملی طور پر اپنی توانائی سے اس چیز کو ممکن بنانے والے ہیں, وہ جوان ہوتے ہیں. اس لیے جوانوں پہ توجہ کی ضرورت ہے, اور تاغوت اور استعمار یہی چاہتا ہے جوانوں کو ختم کر. فرعون کے بارے میں قرآن کریم میں ہے, مشہور تو یہ ہے نا کہ بچوں کو قتل کیا کرتا تھا وہ, لیکن صرف بچوں کو نہیں کرتا تھا. قرآن کریم میں یذبح ابناءہم, وہ ان کے بیٹوں کو قتل کرتا تھا. ابنا کسے کہتے ہیں؟ بیٹے کو کہتے ہیں. وہ ان کے بیٹوں کو قتل کیا کرتا تھا. تو فرعون بنی اسرائیل کے جوانوں کو قتل کرتا تھا. اب جب جوان ختم ہو گئے تو پھر بچوں کو قتل کیا اس نے. پھر بچے ختم ہو گئے تو اس نے کہا کوئی بچہ پیدا بھی نہ ہو بنی اسرائیل میں. یہ جنرل اسٹریٹجی. تو فرعون جو تھا وہ جوانوں کو قتل کرتا تھا. آج کا جو فرعون ہے وہ بھی جوانوں کو قتل کرتا ہے. آپ دیکھیں عالم اسلام میں جہاں جہاں, اپنے ملک میں دیکھ لیں کس طرح جوانوں کو ٹارگیٹ کیا گیا. کل جلوس میں آپ نے دیکھ رہا تھا, ہر سال ہی وہ تو ایک شہدا کی ایک تصویروں کی کا ایک وہ ہوتا ہے کیمپ. کیسے کیسے ہمارے جوان, کتنے قیمتی جوان, جس میں طالب علم بھی ہیں, اساتذہ بھی ہیں, علماء بھی ہیں, وکلاء بھی ہیں, ڈاکٹر بھی ہیں, انجینئر بھی ہیں, ہر شعبہ حیات کے لوگ. اتنے قیمتی لوگوں کو راستے سے ہٹا دیا تو اس کا نقصان پہنچتا ہی نہیں پہنچتا ملت کو, اس کا نقصان پہنچتا ہے. یہ فرعونی سوچ جوانوں کو ختم کر. پاکستان کے جوان, افغانستان کے جوان, ایران کے جوان, شام کے جوان, لبنان کے جوان, عراق کے جوان, جہاں جہاں ممکن ہوا انہوں نے جوانوں کو تحت تحقیق کیا, اور کر رہے ہیں. قیمتی جوانوں کو جو سرمایہ ہے پوری امت کا اور ملت. لیکن آج کا جو فرعون ہے وہ سارے جوانوں کو قتل نہیں کر سکتا. فرعون کی حکومت بڑی چھوٹی سی تھی اور وہ مصر کا حاکم تھا. تو آپ ایک ملک میں, ایک شہر میں تو یہ کام کر سکتے ہیں کہ جس کو چاہیں مار دیں. آج کا جو تاغوت ہے, آج کا جو استعمار ہے, آج کا جو فرعون ہے, وہ پوری دنیا پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے اور پوری دنیا کے جوانوں کو قتل نہیں کر سکتا وہ. تو جہاں تک ممکن ہو جوانوں کو قتل کرتا ہے, اور بعض جوانوں کو نہیں کرتا ہے, چھوڑ دیتا ہے, مگر ان کی جوان مردی کو قتل کر دیتا ہے. جوان کو نہیں کرتا, لیکن ایسے آئیڈیاز, ایسے پروگرامز, ایسے ٹی وی کے چینلز, ایسے انٹرنیٹ کے ویب سائٹس, ایسی ایکٹیویٹیز عام کر دیتا ہے جس سے جوان تو موجود رہتا ہے, اس کے اندر کی جوان مردی ختم ہو جاتی ہے. اس کو بےہودگی میں, اس کو فسق و فجور میں, اس کو فحاشی اور یعنی میں, اس کو بے مقصد گیم میں. ٹھیک ہے, گیم کا بھی فائدہ ہے, یا تو جسمانی طور پر ورزش ہو یا ذہنی طور پر ورزش ہو, لیکن دونوں ہی اگر نہیں ہیں تو بے مقصد ہے نا. بے مقصد گیم میں ان کو لگا کے, الجھا کے, اور آگے بعض جوانوں کو منشیات میں اور اس قسم کی چیزوں میں, اس طرح جوانوں کی جوان مردی کو تباہ کر دیا گیا کہ اب آپ اس قوم کے خلاف جو سازش کریں کامیاب ہو جائیں گی. آپ اس قوم کو غلام بھی بنا لیں تو ان کی غیرت اور حمیت جاگے گی نہیں. غیرت اور حمیت کا مظاہرہ زیادہ تر جوان ہی کرتے ہیں. جب جوانوں کو بے حس بنا دیا گیا, جب ان کے اندر سے غیرت ختم کر دی گئی, حمیت ختم کر دی گئی, غیرت کا جنازہ نکال دیا گیا, تو اب اس قوم کے خلاف جو چاہیں آپ کریں, اس کی غیرت کو کوئی اثر نہیں پڑتا. تو ایک تو یہ ہے کہ جو قیمتی جوان ہیں ان کو راستے سے ہٹا دو, اور جن کو نہیں ہٹا سکتے ان کو ڈی ٹریک کر دو, جو صحیح راستہ ہے اس سے ہٹا کے کسی اور راستے پہ لے جاؤ, اور پھر اس قوم کے خلاف جو چاہو کرو. تو آج کے فرعون کا ٹارگیٹ کون ہے؟ جوان. اس کا مقابلہ بھی بڑی دانش مندی سے بصیرت کے ساتھ کرنا ضروری. آپ کو اپنے پورے سرمایہ کو بچانا ہے, دشمن کے ہاتھ میں پلیٹ پہ رکھ کے نہیں دینا ہے کہ جس جوان کو ہم نے اتنی محنت سے تیار کیا, اتنی اور اس پر ارخلیزی ہوئی, اتنی اس پر سرمایہ گزاری ہوئی, اور ہم نے اس کو پلیٹ پہ رکھ کے دشمن کے حوالے کر دیا. تو اس کے لیے قرآن کریم نے جو کچھ سکھایا, اس کے لیے آئمہ طاہرین نے جو کچھ سکھایا, اللہ کے رسول جو بتا کر گئے, اس سے ہمیں کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. تو انشاءاللہ آئندہ نشستوں میں اس پہ گفتگو ہماری رہے گی. یہ جو ایام ہیں یہ بہت اہم ہیں. محرم کا پہلا عشرہ تو ختم ہو گیا, لیکن پہلے عشرے کے بعد جو ایام شروع ہوئے اس میں مصیبت کی کیفیت ذرا دوسری ہے. اگر ہم جوانوں کی بات کریں تو کربلا کے جوانوں کی مثال تو ضرور دیں گے ظاہر ہے, لیکن آج میں جس جوان کا تھوڑا سا تذکرہ کروں, یہ وہ جوان ہیں کہ جو ہیں تو جوان لیکن میدان کربلا میں مصلحت خدا کے تحت مریض ہیں, بیمار ہیں. بیمار اس لیے ہیں کہ ان پر سے جہاد ساقط ہو جائے. اگر وہ بیمار نہ ہوتے تو سید الشہداء نے جو حل من ناصر ینصرنا کی صدا بلند کی, تو جن جن لوگوں نے ان کی وہ صدا استغاثہ سنی ان سب پر جہاد واجب تھا. اور جب سید الشہداء کی صدا بلند ہوئی حل من ناصر ینصرنا, تو اس وقت ایک مرتبہ سید سجاد ہاتھ میں ایک نیزہ لیے ہوئے کھڑے ہوئے. شہزادی زینب آگے پوچھتی ہے, بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ کہا پھوپھی اما بابا جان استغاثہ بلند کر رہے ہیں, جہاد کرنا واجب ہے. کہا نہیں بیٹا, تمہارے اوپر جہاد واجب نہیں ہے, تم مریض ہو, اگر تم بھی چلے گئے تو سلسلہ امامت ختم ہو جائے. اور اس کے بعد ایک مرحلہ وہ آیا جو سید الشہداء ایک مرتبہ سید سجاد سے رخصت آخر کے لیے آئے. اب جو رخصت آخر کے لیے آئے تو بیٹے نے باپ کو پہچانا نہیں, کیونکہ جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جس سے خون نہ بہ رہا ہو. اس قدر تیر کے نشان, اس قدر زخموں کے نشان تھے کہ جیسے ہی آنکھ کھول کے سید سجاد نے اپنے بابا کو دیکھا, سب سے پہلا سوال یہ کیا, اینا اینا امی العباس, بابا جان چچا عباس کہاں ہیں؟ کہا قد قتل, بیٹا قتل کر دیے گئے. کہا علی اکبر کہاں ہیں؟ کہا قتل کر دیے گئے. کہا ابھی ابن مظاہر کہاں ہیں؟ کہا قتل کر دیے گئے. یہاں تک کہ فرمایا بیٹا بس یوں سمجھ لو کہ میرے اور تمہارے علاوہ مردوں میں کوئی نہیں ہے, اور میں بھی رخصت آخر کے لیے آیا ہوں, اسرار امامت کی منتقلی کے لیے آیا ہوں. اسرار امامت کے منتقلی کے بعد حسین کہتے بیٹا تمہارا جہاد بہت عظیم ہے, تمہیں اس کاروان کو لے کر جانا ہے مدینہ کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام اور شام سے مدینہ تک. بیٹا صبر کرنا. ایک منظر یہ ہے سید الشہداء کے رخصت کا منظر. ایک منظر وہ ہے کہ جب ایک مرتبہ شہزادی آتی ہے سید سجاد سے کہتی ہے بیٹا سید سجاد ذرا دیکھو قیامت تو نہیں آ گئی, یہ زمین کربلا کو لرزہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ فرات کا پانی کیوں چل رہا ہے؟ یہ سرخ آندھیاں کیوں چل رہی ہیں؟ سید سجاد ایک مرتبہ اسا کا سہارا لے کے در خیمہ پر آتے ہیں, اور ایک مرتبہ باہر دیکھتے ہیں کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, پھوپھی اما بابا جان قتل کر دیے گئے, سرنوں کے نیزہ پہ بلند کر دیا گیا. ایک اور منظر, ایک منظر وہ ہے جب ایک خیمہ جلایا گیا, بی بی دوسرے خیمے میں گئی, دوسرے خیمے جلایا گیا، بیویاں تیسرے خیمے میں گئیں، کرتے کرتے یہاں تک کہ آخری خیمہ وہ ہے جس میں سید سجاد ہیں۔ ایک مرتبہ شہزادی جا کر پوچھتی ہیں کہ بیٹا جل کے مر جائے یا باہر نکل جائیں، اور کہتے ہیں علیکن بالسہرا، کیونکہ اماں سہرا کی طرف نکلنا ضروری ہے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جناب زینب جلتے ہوئے خیمے میں اس طرح داخل ہوئیں جیسے بہت کوئی قیمتی چیز اندر رہ گئی ہو، اور اس کے بعد دیکھا میں نے ایک جوان کو لے کر آئی۔ اللہ اکبر۔ ایک آخری منظر سن لے زینب تمام، آخری منظر وہ ہے جو آج کے دن کا ہے، جب 11 محرم کو اسیران کربلا کا یہ کاروان گنج شہیدہ سے گزرا۔ ایک مرتبہ سید سجاد کی نگاہیں، بیبیوں کی نگاہیں بے کفن لاشوں پر پڑی، سید سجاد کا چہرہ زرد پڑنے لگا۔ جناب زینب نے دیکھا تو یہ خوف ہوا کہیں روح قفس سے ان سر سے پرواز نہ کر جائے، اپنے آپ کو اونٹ سے نیچے گرا دیا۔ سید سجاد کہتے پھپھی اماں آپ نے یہ کیا کیا؟ کہا بیٹا یہ تمہاری کیا کیفیت ہو رہی ہے، بیٹا حوصلے سے کام لو۔ کہا پھپھی اماں میں یہ سوچ رہا ہوں جس کا مجھ جیسا جوان بیٹا موجود ہو اس کے باپ کا لاشا اسی طرح پڑا رہے گا۔ بس شہزادی کہتی ہے نہیں بیٹا، یہ لاشیں پڑی نہیں رہیں گی، ان کو دفنایا جائے گا یا ان کی قبریں بنائی جائیں گی، اور ہمارے زائرین دنیا بھر سے زیارت کے لیے آئیں گے۔ اللہ لعنت اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلب۔ بار اللہ ہمارے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں قرآن کریم اور سیرت معصومین کے مطابق اپنی زندگی استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے جوانان عزیز کو علم عمل کی دولت سے مالمال فرما، مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق کو فروغ عطا فرما۔ مسلمان جہاں جہاں عالم کفر کے خلاف، ظلم و ستم کے خلاف برسر پیکار انہیں کامیابی عطا فرما۔ مسلمانوں کے تمام مخلص نماز اسلام اور مسلمانوں کی سربلندی کے لیے کوشاں ہیں، انہیں طول عمر عطا فرما۔ اس روئے زمین کو عدل و انصاف سے پر کرنے کے لیے اپنی آخری حجت کے ظہور میں تاجر فرما۔ ہم سب کو امام علیہ السلام کے انصار امان سے قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سورہ فاتحہ کی گزارش ہے سید الطاف حسین میں سید اعجاز حسین، افضال فاطمہ بنت محمد حسن، سید سلطان حسین میں اعجاز حسین، اشفاق معنی بنت کاظم حسین، مبشر حسین ابن عاشق حسین، خورشید فاطمہ بنت امانت علی، اور اپنے اپنے مرحومین کو شامل کرتے ہوئے، شہدائے ملت کو شامل کرتے ہوئے، سورۃ مبارکۃ الفاتحہ۔